بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم پڑھ رہے تھے کتاب الاشربہ کی، کتاب اللباس کی آخری حدیث، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور قسم اٹھائی کہ میں آئندہ نہیں پہنوں گا۔ انگوٹھی کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم اس کے متعلق اپنی گفتگو کو 25 نکات میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے کہ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5866، صحیح مسلم کی روایت ہے 2091، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ذهب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی لی، وجعل فصه مما يلي كفه، اور اس کا نگینہ جس کو نغ بولتے ہیں وہ ہتھیلی کی طرف کی، وناقش فيه محمد رسول اللہ، اور اس نے نقش کیا محمد رسول اللہ، فاتخذ الناس مثله، تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنا لی، فلما رآهم قد اتخذوها رما به، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے بھی پہن لی ہیں تو آپ نے پھینک دی، وقال لا البسه ابدا، اور آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی نہیں پہنوں گا، ثم اتخذ خاتما من فضه، پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی لی، فاتخذ الناس خواتيم الفضه، تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لی، قال ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فلبس الخاتم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ انگوٹھی سیدنا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہم نے پہنی، حتى وقع من عثمان في بئر أريس، یہاں تک کہ وہ انگوٹھی سیدنا عثمان سے ہی بئر أريس میں گر گئی۔ علماء یہ کہتے ہیں انگوٹھی پہننا سنت ہے اس کے لیے جو بادشاہ ہو، جو قاضی ہو، یا جو اس طرح کے منصب پہ ہو، جیسے کہ آج کل مفتی بھی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے بارے میں مسئول تھے، آپ نے ضرورت کی بنیاد پہ انگوٹھی پہنی، تو اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اگر انگوٹھی پہنتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، اس کے حق میں یہ انگوٹھی پہننا سنت ہوگی۔ تو بادشاہ، قاضی یا مفتی یا اس طرح کے منصب کا کوئی شخص ہے تو اس کے حق میں انگوٹھی پہننا سنت ہوگا. رہا دوسرے لوگ تو افضل یہ ہے کہ وہ نہ پہنے، لیکن اگر وہ پہن لیں تو ان کے لیے پہننا جائز ہے، من باب الزینہ، کہ زینت کے لیے پہن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی کو پھینک دیا تو صحابہ نے بھی پھینک دیا. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کس قدر اتباع پہ حریص تھے. امام مالک فرماتے ہیں انہوں نے صدقہ بن یسار سے سوال کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے کہ یہ بتائیے کہ میں انگوٹھی پہن لوں، تو انہوں نے جواب دیا، یعنی سعید بن مسیب نے، پہن لو اور لوگوں کو فتویٰ بھی دو، خبر دو کہ میں نے فتویٰ دیا. تو پہننا جائز ہے لیکن سنت ان کے حق میں ہے جو بادشاہ ہے، جو قاضی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا کیوں ہے یہ جاننا ضروری ہے. لماذا اتخذ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الخاتم، اللہ کے رسول نے انگوٹھی پہنی کیوں؟ یہ دوسرا نقطہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2938، صحیح مسلم کی روایت ہے 2092. لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الى الروم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف دعوت کا پیغام بھیجوانا تھا، لکھنا تھا، تو آپ سے یہ گزارش کی گئی انہم لا یقرؤون کتابا، وہ تو کوئی لیٹر پڑھتے ہی نہیں ہیں، الا ان یکون مختوما، جب تک مہر نہ لگے، سٹیمپ نہ لگے. فاتخذ خاتما من فضہ، تو آپ نے یہ چاندی کی انگوٹھی بنائی. فکأنی انظر الی بیاضہ فی یدی، تو میں آپ کے ہاتھ مبارک میں اس انگوٹھی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. ونقش فیہ محمد رسول اللہ، اور اس میں یہ نقش تھا محمد رسول اللہ. صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے 3106، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ لما استخلف بعثه الى البحرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجوایا بحرین کی طرف. وکتب له هذا الكتاب، اور بقاعدہ لکھ کے دیا انہیں. وختمه بخاتم النبی، اور اس سے مہر اللہ کے رسول کے لگائی. وکان نقش الخاتم ثلاثة اسطر، اور انگوٹھی پہ نقش تھا تین لائنیں، محمد سطر ورسول سطر واللہ سطر، محمد رسول اللہ، اسی طرح ترتیب سے نیچے سے اوپر تک یہ نقش تھا انگوٹھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زعماء کی طرف، بادشاہوں کی طرف جب لکھنا چاہتے اور جب روم کی طرف لکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ وہ تو ویسے قبول نہیں کریں گے. آپ نے اس کو آفیشلی یہ کام کرنے کے لیے، ان کو پتا چلے کہ کون سی ہستی بھجواری ہے، بطور سٹیمپ استعمال کیا. قاضی بھی اگر بطور سٹیمپ اس کو رکھتا ہے اس کے حق میں سنت، کوئی بادشاہ رکھتا ہے سنت، کوئی مفتی ہے، نبینا ہے، اور سینکڑوں ایسے مفتی آئے سٹیمپ لگانا چاہتے ہیں، انگوٹھی بنائی ہوئی. اور آج کل ہم نے خود دیکھا جسٹس جس وقت سعودیہ میں ہے فیصلہ لکھنے کے بعد انگوٹھی سے سٹیمپ لگا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی کیوں پہنی، اس کا راز بھی سامنے آیا. یہاں چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا. جب خانقاہی نظام کے پروردہ آپ پہ تابڑ تو حملے کریں گے تو کام آئے گا، اور کہیں گے کہ یہ لوگ دین کو بگاڑ رہے ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا. دین میری اور آپ کی سوچ، تخیل، نظریہ، رائے، فکر، وجدان، اس کا نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سادہ کون تھا؟ اتنی سادگی کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے صحابہ کو پڑھاتے، سمجھاتے، درس دیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، وفد آتے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ پیغمبر کون ہے؟ آپ منبر پہ بیٹھ کے پڑھایا کر. یہ بات سننے والی فکیہ انصاریہ صحابیہ فوراً کہتی ہے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں منبر میں جاتی. انہوں نے اپنے غلام میمون کو بلایا، جاؤ کی لکڑی کا منبر بنوایا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو آپ پھر اس کے بعد منبر پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے. یہ جو ذہنیت بن گئی ہے خان کے نظام سے کہ یہ میز اور کرسی، یہ دین میں اضافہ ہو گیا ہے، ان نے دین میں بگاڑ دیا ہے، یہ بگاڑ اصل میں سوچ کا ہے، اس عمل کا نہیں. تو جیسی ضرورت ہو، اگر اسلام نے منع نہیں کیا اور اسلام کے اصولوں کے مخالف نہیں ہے، اس کے متصادم محارب نہیں ہے، تو دین کی سربلندی کے لیے اسے اختیار کیا جائے. آپ اس قدر سادہ تھے، سادہ لباس پہنتے. سیدنا عمر فرمانے لگے، اللہ کے رسول، لوگ آئے تو ان کو پتا تو چلنا چاہیے نا کون ہے بڑا. تو آپ نے دو جبے خریدے، اور جبے کا ترجمہ آج کل کی لغت کرتی ہے عربی، دو کوٹ خریدے. وَكَانَ يَلْبَسُهُمَا لِلْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ وَالْوُفُودِ. آپ دونوں عیدوں پر، جمعے پر، اور جب بھی ڈیلیگیشن کو آتا تو اس کے استقبال کے لیے پہنتے. اب آج اگر کوئی دیکھے کہ کسی نے اچھا لباس پہنا ہے تو پہلا لفظ اس کے منہ میں ہوتا ہے، یہ دیندار ہے. کسی کو موٹر سائیکل پہ بیٹھا دیکھ لے، یہ دیندار ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو قسمت میں گاڑی ہوگی تو بس، پھر تو دیندار ہے ہی نہیں. یہ مزاج جو ہے، یہ اس قدر خطرناک مزاج ہے، اس نے امت کے 60% لوگوں کا ذہن چینج کر دیا اور گدلا رہنے کی طرف ترغیب دی. حالانکہ اللہ کے رسول کے صحابی عمر، ایک ایسا وقت بھی تھا کہ کندھے سے دوسرے کندھے تک لکھاری لکھتے ہیں کہ 18-18 پیوند ہیں، اور ایک ایسا بھی وقت آیا آپ نے 3 نصیحتیں کی، عمر البس جدیدن، نیا پہنا کرو، وعائش حمیدن، ایسی زندگی گزارو کہ ہر کوئی تعریف کرے، وموت شہیدن، موت تو آنی ہے، شہید ہونا. عمر نے تینوں ہی کام کیے، کنیا ہی پہنتے تھے، زندہ رہے تو تعریف ہی ہوتی رہی، اور اللہ نے شہادت کا مرتبہ دی. امام جعفر الصادق، جب ایک وقت آیا تو انہوں نے ایک زرق برق لباس پہنا ہوا، اور آپ سن چکے ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ كما كان لله فأخفينا وما كان لكم فأبدينا. اللہ کے لیے تو جو پہنا پہنا ہے، یہ تمہارے دماغ کی خرابی کو درست کرنے کے لیے پہنا. تو ایک نیک انسان گزرے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے کہ آج اگر کسی بھی دیندار کو اچھا لباس مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، تو کہتے ہیں یہ دیکھو دیندار ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اگر شرح کی جائے، کہ اس کو ساری زندگی پیدل چل چل کے، پاؤں رگڑ رگڑ کے مر جانا چاہیے، اس کو موٹر سائیکل نصیب ہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وہ فتنہ ہے جو بناوٹی متقیوں نے بنایا ہوا، شادی بیاہ پہ بھی، عام معاملات میں بھی، بلکہ ایک اصول گھڑ لیا، یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. مسجد بنانا تو نیکی ہے، مستری کو کیوں پیسے دیتے ہیں؟ اینٹ والا کیوں پیسے دیتا ہے؟ سیمنٹ کیوں خریدتے ہیں؟ مفت میں آنا چاہیے نا. اصل میں چونکہ جب اصول نہیں ہوتے، اصول ہے اصل قرآن حدیث، جس بیچارے کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، اس کی ہر جو اول فول اصول بن جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت تھی اسے اختیار کیا. ایک وقت تھا کہ ایک مہینہ تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چولہا نہیں جلایا, پھر بھی خوش ہے, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا. اور ایک وقت آیا کہ ایک سال کا خرچ 300 من گندم ملا, پھر بھی خوش ہے, باقی سب تقسیم کر دیا. تو جس کیفیت میں اللہ رکھتا ہے اس پہ راضی رہنا یہ ایمان ہے. مال زیادہ آ جائے طغیانی میں آ جانا یہ ناشکری ہے, مال نہ ہونا اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ اصل نقصان اور خسارہ ہے ایمان کا. تیسرا نقطہ کہ یہ انگوٹھی کس ہاتھ میں ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت 5876, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصطنع خاتما من ذهب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی, وجعل فصه في باطن كفه اذا لبس, جب آپ پہنتے تو نگینہ آپ ہتھیلی کی طرف کرتے, فاصطنع الناس خواتيم من ذهب, تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی, فرقي المنبر, آپ منبر پہ آ گئے, فحمد الله واثنى عليه, آپ نے اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور کہنے لگے, انی کنت اصطنعته, میں نے تو اسے بنوایا, وانی لا البسه, میں آج کے بعد نہیں پہنوں گا, فنبذه فنبذ الناس, اللہ کے رسول نے بھی سونے کی انگوٹھی پھینک دی, صحابہ نے بھی پھینک دی. جویریہ بیان کرتے ہیں, عموماً جویریہ یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے لیکن یہاں راوی کا نام جویریہ ہے اور یہ مرد کا نام, جیسے کہ ابتسام کہتی ہے کہتا ہے, دونوں استعمال ہوتے ہیں. وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَال فِي يَدِهِ الْيُمْنَى, راوی کہتے ہیں کہ آپ نے انگوٹھی جو پہنی دائیں ہاتھ میں پہنی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 572 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 640, سیدنا انس فرماتے ہیں, کأنی انظر الی وبیص خاتمہ من فضہ, میں آپ کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں, ورفع اصبعہ الیسرى بالخنصر, آپ نے انگلی اٹھائی بائیں ہاتھ کی اور جس کو چنگلی کہتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی, خنصر بنصر وسطی سدادہ ابہام, یہ ترتیب ہے انگلیوں کی, سب سے چھوٹی انگلی خنصر بنصر وسطی سدادہ ابہام. اب پہلی روایت میں تھا کہ دائیں ہاتھ میں, اس میں آ گیا بائیں ہاتھ میں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 2094, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبث خاتم فضہ فی یمینہ, آپ نے انگوٹھی پہنی چاندی کی دائیں ہاتھ, فیہ فص حبشی, اور اس میں جو نگینہ تھا وہ حبشی تھا, كان يجعل فصه مما يلي كفه, اور آپ اس فص کو نگینے کو ہاتھ کے اندرونی طرف کرتے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور یہ روایت ہے جامع الترمذی کی 1741, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع خاتما من ذهب, آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی, فتختم به في يمينه, اور آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں ڈالا, پھر آپ منبر پہ بیٹھے اور آپ نے فرمایا, انی كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني, मैंने ये दाएं हाथ में अंगूठी जो पहनी है मैं नहीं पहनूंगा, उसको उतारा और फेंक दिया, लोगों ने भी फेंक दिया। इस रिवायत से पता चला कि आपने दाएं हाथ से पहनी। इन सारी रिवायतों को सामने रखते हुए खुलासा यह है कि दाएं हाथ में भी पहनी जा सकती है, बाएं हाथ में भी पहनी जा सकती है। इमाम नौवी कहते हैं कि फुकहा का कहना है कि दाएं हाथ में पहनना इस पर इजमा है, लेकिन बाएं हाथ में पहनना ये जायज है, दोनों में से कोई भी मकरूह नहीं है। इस इजमा को नकल करने वाले हैं इमाम नौवी रहिमहुल्लाह ताला। सही सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 4828 أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى كي عبد الله بن عمر بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ السؤال یہ ہے اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ جب دونوں جائز ہیں تو دونوں میں افضل کیا ہے؟ سلف کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن نے دائیں ہاتھ میں پہنی اور کتنے لوگ ہیں جن نے بائیں ہاتھ میں پہنی؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے کیونکہ یہ زینت ہے اور زینت کے لیے دائیں ہاتھ زیادہ اچھا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے۔ کیوں؟ کہ جب اس کو اتارنا ہوگا یا پہننا ہوگا تو دائیں ہاتھ لگے گا، اگر آپ دائیں ہاتھ میں پہنیں گے تو اتارتے اور پہنتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر و علی اور حسن و حسین، ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ عبداللہ ابن نوفل فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے 1742 کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ وہ دائیں طرف پہنتے تھے۔ حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی رافع ان کو دیکھا کہ وہ بھی دائیں طرف پہنتے تھے۔ میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن جعفر کو بھی دیکھا وہ دائیں طرف پہنتے تھے اور اللہ کے رسول بھی دائیں طرف پہنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن ابی رافع اور عبداللہ بن جعفر، ان سے دائیں طرف کی روایتیں ہیں، لیکن امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں یہ لکھا ہے والیوم 1-2 پیج 58 كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے آخری کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں پہنا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھڑی کدھر پہننی چاہیے، دائیں پہن لے یا بائیں پہن لے؟ بائیں ہاتھ میں اس لیے پہنتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پہن سکے، اتار سکیں، اور اس لیے بھی کہ فائدہ بس لینا ہے۔ بنائی تو کافروں نے ہے، بائیں ہاتھ میں یہ آ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ سے اس لیے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ دائیں ہاتھ میں پہننا یا بائیں ہاتھ میں افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا فی الیساری اقر واثبت، میں بائیں ہاتھ کا ہی اقرار کرتا ہوں اور یہی ثابت ہے زیادہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری میں روایت لائے ہیں ان کا رجحان تو دائیں جانب ہے اگرچہ، لیکن دونوں طرف جائز ہونے کے باوجود زیادہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بائیں ہاتھ میں پہنا جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو اتار کے واش روم جاتے، اگر دائیں ہاتھ میں پہنا ہے تو پھر تو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگینے کو ہاتھ کی اندرونی سائڈ پہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے روایت سنی. بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں، یہ کو واجب نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ نگینہ تو اس لیے لگایا نا اچھا لگے، زینت. اگر اس کو چھپانا ہی ہے تو پھر انگوٹھی نہ پہنے. لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہاتھ کے اندرونی طرف کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے اصول نے کیا اور اس کی اقتداء کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نگینے کی حفاظت رہے گی، ٹوٹے گا نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر فخر اور تکبر نہیں آتا. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ اپنے ہاتھ میں بار بار انگوٹھی کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں اور نگینے کو سامنے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تکبر اور فخر ہے اور ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس سے انسان بچ سکتا ہے جب اندرونی سائڈ پہ کریں گے. چوتھا نقطہ یہ ہے، دائیں بائیں کی گفتگو کے بعد اب کس انگلی میں پہنے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5294، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اتخذنا خاتما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے انگوٹھی بنوائی ہے، ونقشنا فیہ نقشا، اور اس میں لکھوایا ہے، فلا ينقشن علیہ احد، اس پر کوئی نہ لکھوائے. انس فرماتے ہیں، فإنی لأرى بریقہ فی خنصری، میں اس انگوٹھی کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ کی چھنگلی میں، چھوٹی انگلی میں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2095، کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی فی هذه، اس انگلی میں ہوتی، واشار الى الخنصر من يده اليسرى، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں. امام نووی نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مرد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنے گا، جبکہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی انگلی میں پہن سکتی ہیں، اور اس پر بھی اجماع نقل کیا. روایات کو سامنے لایا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یا تو چھنگلی یا اس کے ساتھ والی انگلی، بنصر میں بھی حدیث وارد ہے، تو اس میں بھی پہنا جا سکتا. چوتھا پانچواں نقطہ، کس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے. جامع ترمذی کی روایت ہے 1786، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا، عن القسی والمیسرۃ الحمراء، سرخ رنگ کے ریشم کے کشن بنانے سے منع کیا. القسی اور کجاوے کے اوپر اس طرح ریشمی کپڑا رکھنا، اس سے منع کیا. وان البس خاتمی فی هذه وفی هذه، اور کہا کہ میں انگوٹھی اس میں اور اس میں نہ پہنوں. پھر انہوں نے اشارہ کیا، السبابہ والوسطی، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جس کو الوسطی کا نام دیا گیا ہے، ان دونوں میں پہننے سے منع کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2095. نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی اصبعی هذه او هذه. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میں اس اور اس انگلی میں انگوٹھی نہ پہنوں. فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا. پھر سیدنا علی نے اشارہ کیا درمیانی انگلی اور جو اس کے ساتھ تھی. ان دو روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اس میں انگوٹھی نہیں پہنی جائے گی. خنصر اور بنصر کا تذکرہ ہو گیا, رہ گیا انگوٹھا. حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں انگوٹھی پہنا جائز ہے. سبب کیا ہے کہ تمام انگلیوں کا تذکرہ ہو گیا, اس کا تذکرہ نہیں ہوا, یہ اصل پہ باقی رہے گا. جب تک نص نہیں آئے گی اسے منع نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے چھوٹی انگلی میں پہننے کا ایک راز جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے. وہ راز یہ ہے کہ اگر کسی نے مہر لگانی ہے تو وہ آسانی سے لگا سکے, اور ویسے بھی جب چھوٹی انگلی میں یہ ڈالی ہوئی ہو تو ہاتھ زیادہ مشغول نہیں ہوگا. ایک پانچواں نقطہ یہ ہے, یہ چھٹا, کہ بہترین انگوٹھیاں کون سی ہیں. امام احمد سے سوال کیا گیا سنت کیا ہے انگوٹھی میں, تو نے جواب دیا لم تکن خواتیم القوم الا من الفضہ. صحابہ کی انگوٹھیاں جو تھیں وہ چاندی کی تھی. مرد اور عورت کے لیے جوہر, زمرد, زبرجد, فیروز جس کو فیروزہ بولتے ہیں, لؤلؤ اس میں موتی, خواہ وہ جتنا بھی مہنگا ہو, اگرچہ جائز ہے لیکن شرط یہ ہے تکبر اور فخر کے لیے نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو. اور مسلمان جو فقیر ہیں ان کے حقوق کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی اس طرح کے کام کیے جائیں تو پھر ناجائز ہوگا. تو سب سے بہترین انگوٹھی چاندی کی ہوگی. مرد کے لیے کون سی انگوٹھی منع ہے؟ ساتواں نقطہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سن چکے, مسند احمد کی روایت ہے 750, سنن النسائی کی روایت ہے 5144. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہبا بیمینی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے سونا پکڑا, وحریرا بشمالی بائیں ہاتھ میں ریشم پکڑا, ثم رفع بهما يدي پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اور فرمایا هذان حرام على ذكور امتی, یہ دونوں چیزیں میری امت پر حرام ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 5864, صحیح مسلم 2089. نہا عن خاتم الذهب, سونے کی انگوٹھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے 2095, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل, ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, فنزعه فطرحه, آپ نے خود اتار کے پھینک دی, اور ساتھ فرمایا يعمل احدكم الى جمرة من نار, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہنم کا انگارہ پہنے؟ فيجعلها في يدي, تو اس آدمی سے کہا گیا جب اللہ کے سے چلے گئے کس کو لے لو, اگر سے اتار کے پھینکی ہے تو کہا اللہ کی قسم جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں نہیں لوں گا. اس سے پتا چلا کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. ابتدائی اسلام میں جائز تھی جب اللہ کے رسول نے بھی پہنی, پھر آپ نے جب پھینک دی تو پھر یہ ناجائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابن حزم اس کو اب بھی جائز سمجھتے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ کوئی برتن سونے چاندی کے ہو بھی تم استعمال نہ کرو. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن جو ہے ان کا استعمال مرد عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن چاندی اور سونے کے بارے میں تخصیص کی عورتوں کی موجود ہے کہ ان کے لیے جائز ہے تو کوئی اعتراض نہیں. یا ایک چھوٹا سا نقطہ اور لکھ لیجیے, چاندی کی انگوٹھی یا سونے کی انگوٹھی, اگر چاندی کی انگوٹھی ہے اس میں معمولی سا سونا ڈال دیا جائے تو یہ پھر بھی حرام ہوگا مردوں کے لیے. اگر سونے کا پانی اوپر لگا دیا جائے پھر بھی حرام ہوگا, کیونکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو حرام کہہ دیا ہے تو جو چیز زیادہ حرام ہے وہ تھوڑی بھی حرام ہے. اسی طرح انگوٹھیوں میں خالص لوہے کی انگوٹھی, اس کے بارے میں سنن نسائی کی روایت ہے 5195, سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4223. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد, ایک شخص آیا وعليه خاتم من حديد, اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار, یہ جہنمیوں کا پہناوا تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ فطرحه, اس نے پھینک دیا. ثم جاءه وعليه خاتم من شبه نحاس اصفر, جب دوبارہ آیا تو اس نے تانبے کی پہنی ہوئی تھی. فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام, یہ بتوں کی تم سے کیوں سمیل آ رہی ہے؟ فطرحه, اس نے وہ بھی پھینک دی. قال يا رسول الله من اي شيء اتخذ, اچھا تو میں پھر انگوٹھی کس کی بناؤں؟ قال من ورق, چاندی کی. ولا تتمه مثقالا, لیکن اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے ایک مثقال نہ ہو. مسند احمد کی روایت ہے 132, ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, آپ نے فرمایا القذا, پھینکو اسے. فالقاہ, اس نے پھینک دی. فتقدم بخاتم من حديد, اسے لوہے کی پہن لی. قال ذا شر منه, یہ اس سے بھی بری ہے. فتقدم بخاتم من فضه, پھر اس نے چاندی کی انگوٹھی پہنی. فسکت عنه, آپ خاموش رہے. مسلم احمد کی روایت ہے والیوم 11 پیج 69, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اعراض برتا, اس شخص نے اتار کے پھینک دی اور لوہے کی انگوٹھی پہن لی. قال هذا شر, هذا حلية اهل النار, یہ جہنمیوں کا زیور ہے, تو اس نے وہ بھی اتار پھینکی. پھر اس نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور مسند احمد کی تیسری روایت کے الفاظ ہیں, جب لوہے کی انگوٹھی دیکھی تو فرمایا هذا اخبث واخبث, یہ اس سے خبیث ہی خبیث ہے. 6977. تو جب خالص لوہا ہو تو اس سے انسان کو بچنا ہوگا, لیکن اگر اس لوہے کے اوپر چاندی لگا دی جائے تو جائز ہوگا, جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4224, سنن النسائی 5205 معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ معیقیب کون ہے؟ انگوٹھی کے محافظ. وہ کہتے ہیں کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حدید ملوی علیہ فضہ. آپ کی انگوٹھی لوہے کی, اس پر چاندی چڑھائی گئی تھی. بعض لوگوں کا جو استدلال کل بھی آپ نے سنا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی جائز نہ ہوتی تو آپ کیوں کہتے کہ لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لاؤ؟ ان کے استدلال کا رد کرنے والوں نے کیا ہے, وہ اس کے لیے پہننے کے لیے تھوڑی منگوائی تھی, وہ تو اس نے مہر میں دینی تھی عورت کو, تو مہر خود تھوڑا اس نے پہننا. تو لوہے کی انگوٹھی, تانبے کی انگوٹھی اور سکے کی بنی ہوئی انگوٹھی, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی علماء نے ناجائز قرار دی ہے. اور استدلال کیا کیا ہے؟ لہم مقامع من حدید, جہنمیوں کے بارے میں آیا ہے, ان کی سزا جو ہے لوہے کے ساتھ ہوگی. اور حلیت اہل النار, اور اخبث اخبث, اور شر منہ, تو لوہا اور اس کے ساتھ جو مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے بھی منع کرا دیا گیا. اسی طرح تکبر کی غرض سے پہنی گئی چیز وہ بھی اس کے تحت حرمت کے دائرے میں چلی جائے گی. اب سوال یہ ہے, آٹھواں نقطہ, کہ اس انگوٹھی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ بعض لوگوں نے ماشاءاللہ ایک ایک کلو کی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے, اتنا ہاتھ نہیں ہوتا. حنفیہ کا کہنا ہے کہ مثقال سے زیادہ انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے. مثقال کا وزن کتنا ہے؟ اسلامی درہم جو ہے یہ 4.25 گرام ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, جب ایک شخص آیا جس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی تو آپ نے فرمایا حلیت اہل النار, یہ تو جہنمیوں کی ہے, یہ جہنمیوں کا زیور ہے. پھر اس نے کیا کیا؟ تانبے کی انگوٹھی پہنی, فرمایا اس میں تو بتوں کی بدبو آ رہی ہے. اس نے پوچھا اللہ کے رسول نے پھر انگوٹھی کس چیز کی بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا من ورق ولا تتمه مثقالا, ایک مثقال بھی مکمل نہ کرنا. مالکیہ کا کہنا ہے کہ 2 درہم کے برابر اس کا وزن ہو سکتا ہے, اگر اسے زیادہ ہوا تو حرام ہوگا. اور شافعیہ کہتے ہیں کسی قید کے بغیر جب پہننا جائز ہے تو قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام ازرعی کا کہنا ہے صحیح بات یہ ہے کہ مثقال سے کم ہی رکھنا چاہیے وزن, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا لا تتمہ مثقال, ایک مثقال بھی مکمل نہیں ہونا چاہیے. 9واں نقطہ یہ ہے, جس طرح مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے, کیا عورت کے لیے بھی کسی انگوٹھی کو پہننا ممنوع ہے؟ خطابی کا کہنا ہے, اور نہ جانے کیوں کہنا ہے, کہ عورتوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ مکروہ ہے, کیونکہ عموماً یہ مرد پہنتے ہیں. اگر اس کے پاس سونے کی انگوٹھی نہیں ہے تو زعفران اور زرد رنگ اس سے کر لے, لیکن یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لیے کوئی قید نہیں ہے, جیسی بھی انگوٹھی پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے نہ پہنے اور فخر کے لیے نہ پہنے. 10واں نقطہ یہ ہے, کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو اٹھا کے رکھتے تھے؟ معیقیب بن ابی فاطمہ الدوسی, معیقیب بن ابی فاطمہ الدوسی. 11واں نقطہ یہ ہے, کیا دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ علماء کا کہنا ہے اگرچہ دونوں ہاتھوں میں پہننا جائز ہے لیکن اسراف, تکبر اور ریاکاری نہ ہو تو پھر جائز ہے, وغیرہ یہ حرام قرار پائے گی. ایک بارواں نقطہ ہے کہ انگوٹھی اگر انسان نے پہنی ہے تو کیا اس کو پہنے ہوئے واش روم میں جا سکتا ہے؟ اگر اللہ ذو جلال کا ذکر یا کوئی اچھی بات لکھی ہے تو پھر اس کو اتار کے جانا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے 1746 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جب واش روم جاتے تو پھر اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے. بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیقی بن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی دے دیا کرتے تھے. ایک تیرواں نقطہ ہے کہ انگوٹھی کے اوپر زیرو کی تصویر بنانا جائز ہے؟ یا کافروں کا شعار انگوٹھی کے اوپر صلیب بن جائے یا بدھا کی تصویر بن جائے یا کوئی اور چیز اس طرح کی بنائی جائے، کیا یہ جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3226، صحیح مسلم کی روایت ہے 2106، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 3225، جب ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور سوال پوچھتا ہے کہ میری معیشت میرے ہاتھ ہیں اور میں تصویریں ہی بناتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو تصویریں بناتا ہے اللہ اسے عذاب دیں گے اور فرمائیں گے اس میں روح بھی پھونکو، لیکن وہ کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے. تو وہ شخص غصے میں آ گیا، پھولنے لگ گیا، چہرہ اس کا زرد ہو گیا. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سنو، اگر تم ضرور بنانا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو، ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح، اصنع الشجر، درختوں کی تصویر بنا لو، وما لا روح لها، اور ایسی چیز کی تصویر جس میں روح نہ ہو، دریا ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، جمادات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کتے کی قیمت لینا، خون کی قیمت لینا، ولعن المصور، اور لعنت کی ہے تصویر بنانے والے پر، صحیح بخاری 2086. تو کسی کی تصویر اگر انگوٹھی کے اوپر بنائی جائے یہ حرام ہے، صلیب بنائی جائے حرام ہے، جانور اور پرندوں کی تصویر بنائی جائے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. لیکن بعض دفعہ چوتھواں نقطہ، کسی ایک چیز کے نہیں مختلف چیزوں کی ایک تصویر بنا کے لگائی جاتی ہے، مچھلی ہے، حیوان ہے، تو ایسی کیفیت میں بھی یہ حرمت کا حکم رکھے گی. حنابلہ کا کہنا ہے، یحرم ان ینقش علی الخاتم صورۃ حیوان، حرام ہے کہ کسی پر اس طرح کی تصویر بھی بنائی جائے. ایک پندرہ نقطہ ہے، کیا زینت کی غرض سے انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ بہت سارے اہل علم نے اس کو مکروہ جانا ہے، اگرچہ وہ جائز کہتے ہیں. لیکن دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ زینت کے لیے یا تو اللہ کے رسول نے خوشبو استعمال کی ہے یا اچھا لباس استعمال کیا ہے، اور خصوصاً نمازوں اور دینی امور کے لیے، تو زینت کو بھی اسی ڈومین میں رکھنا چاہیے جس ڈومین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اور ویسے بھی ہاتھ کی زینت یہ مرد کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو عورت کے لیے ہے، اس لیے اس کو اجازت ہے کہ مہندی لگا سکے. ہاں اگر ایک قاضی ہے، کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کوئی وقت کا بادشاہ ہے یا مفتی ہے، تو اس کے لیے یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے وہ پہن سکتا ہے. ایک سولہواں نقطہ ہے, کیا نسبت یا منگنی کے موقع پہ انگوٹھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی حدیث اس کے بارے میں ثابت نہیں جس کو خاتم الخطوبہ کہا گیا ہو انگوٹھی کی منگنی, کہ اس کے بغیر نہیں ہوگی. اور علماء لکھتے ہیں دبلۃ الخطوبہ یا دبلۃ الیہود, یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب تک اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نہ ڈالتے تو اس وقت تک کہتے نسبت پختہ نہیں ہوئی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا لا نعلم لہذا العمل اصلا فی الشرع, شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اپنی نسبت یا اپنی بیٹی بہن کی نسبت پر اس کا اہتمام کیا ہو یا اسے ضروری سمجھا. سترواں نقطہ یہ ہے, کیا بچوں کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے, بس جی نانو لے کے آ گئی نا تو پہنا دی, کہ نانو کو کوئی غریب نظر نہیں آئے. تو اس وقت اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا گناہ ہوگا اس کو جس نے اسے پہنایا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے, جب تک یہ 9, 11 اور 14 سال کا نہ ہو جائے تو ریشمی لباس بھی پہن سکتا ہے اور اسی طرح سونا بھی پہن سکتا ہے, ایسی کوئی شریعت میں دلیل نہیں. کس طرح سیدنا عبداللہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا بیٹا آ رہا تھا تو وہ کھڑے کھڑے بیٹھ گئے, کہا مرحبا بابنی, بیٹا خوش آمدید. جب قریب آئے تو دیکھا ریشمی لباس پہنا ہوا, فوراً اس کا لباس دیکھا اور اس کو پھاڑ کے اس کے ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ ماں کو کہو فلتلبسوا غیرہا, تمہاری ماں جو ہے کوئی اور لباس پہنا, یہ مردوں پر حرام ہے. اور وہ بچہ آج بیچارہ دوڑ کے آیا خوشی سے, اس کا کیا گناہ؟ لیکن تربیت یہ ہے کہ ان کو بھی پہنانا سونا یا ریشم جائز نہیں ہے. 18واں نقطہ یہ ہے, کیا انگوٹھی یہ مہر بن سکتی ہے؟ بلا شبہ. صحیح بخاری کی روایت 5141 اور صحیح مسلم 1425 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمس ولو خاتم من حدید, جاؤ انگوٹھی تلاش کر لو, کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. فالتمس ولم یجد شیئا, تلاش کے باوجود نہیں مل سکی تو آپ نے صورتوں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا, اگر مل جاتی تو پھر اس کے ساتھ کرتے. 19واں نقطہ یہ ہے, کیا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہن سکتا ہے انسان؟ علماء کا کہنا ہے کہ جب ایک پہن سکتا ہے تو زیادہ بھی پہن سکتا ہے, لیکن امام ابن عثیمین فرماتے ہیں لا ينبغي لبس اكثر من خاتم واحد, جب ایک انگوٹھی کا اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے کہ زینت ہے, پہنی چاہیے کہ نہیں, کہ ضرورت ہے, اس پہ بحث اور اختلاف ختم نہیں ہوا. اور ویسے بھی اس اچھے بھلے مرد کو کیوں شک ہو گیا کہ میں عورت بن گئی؟ یہ عورتوں کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں وہ اس طرح کی انگوٹھیاں پہنتی. 20واں نقطہ, اگر وضو کرنا ہو تو کیا انگوٹھی پہنی ہوئی اس کو حرکت دیں گے؟ اس وقت انگوٹھی کو حرکت دینا چاہیے اگر وہ تنگ ہے, تاکہ انگوٹھی کے نیچے کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع حرک خاتمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو انگوٹھی کو بھی حرکت دیتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. اور اسی سے ملحق بات یہ ہے مناکیر, جس کو نیل پالش کہتے ہیں, اگر ایسی لگی ہو تو اس کو اتار کے وضو کرنا چاہیے, اس سے بھی پانی نہیں پہنچتا. وبعض الصبغات, اور بعض ایسے رنگ ہوتے ہیں مہندی, وہ جائز ہے. ایسے رنگ جو جلد تک پانی نہ پہنچنے دیں, ایسے رنگ اگر ہاتھوں کو لگے ہیں ان کو بھی اتارنا پڑے گا, وگرنہ وضو نہیں ہوگا. 21वां नुक्ता यह है कि गुस्ल के वक्त अगर अंगूठी पहनी है तो उसको भी हरकत देंगे। उलमा का कहना है कि अगर वुजू उसने पहले करना है तो वहां भी ऐसा करना होगा, लेकिन बेहतर तो ये है मुआयकीद की तरह वो अंगूठी बाहर रख के जाए। 22वां नुक्ता, तयम्मुम के वक्त क्या अंगूठी उसको हरकत दी जाएगी, उसको उतारा जाएगा, क्योंकि है ही हाथों पे मट्टी लगाना। अगर वो हिस्सा खुश्क रह गया तो वो एक मट्टी पानी के ताबे है। जमहूर उलमा का मौकिफ है कि वाजिब है कि तयम्मुम करते वक्त अंगूठी उतारते। 23वां नुक्ता यह है कि नमाज के अंदर अंगूठी से खेलना जायज है। अंगूठी के साथ खेलना ये मकरूह है, अगर बार बार ऐसा होता है तो ये हराम के दायरे में चला जाएगा, और वैसे भी नमाज पढ़ने आया है वो खेलने नहीं आया, खा वो खेल लिबास के साथ हो, अंगूठी के साथ हो, या बालों के साथ हो। ये काम बाद में भी हो सकता है, खुला वक्त है, और शायद के नमाज से पहले भी किया जा सकता है। क्या इहराम की हालत में अंगूठी पहना जायज है? अहले इल्म और जमहूर का मौकिफ है कि जायज है, जिस तरह उसके लिए चश्मा पहनना जायज है, घड़ी पहनना जायज है, तो अंगूठी पहनना भी जायज है। जबकि मालिकिया सिर्फ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जायज नहीं है, अगर ज्यादा देर पहनी रही ना तो फिदिया इस पे आ जाएगा। दलील क्या है? हमारी सोच हमारी मर्जी, कोई दलील नहीं। 25वां नुक्ता, क्या अंगूठी की जकात होगी? हाँ, अगर वाकई इतनी उसकी कीमत है कि जकात के निसाब को पहुंचे उसमें जकात दी जाएगी। क्या अंगूठी पहनने वाला अगर फौत हो जाए तो अंगूठी को साथ दफना दिया जाएगा? उलमा का मौकिफ है कि उसको दफनाया नहीं जाएगा, सिवाय कफन की कोई और चीज उसके साथ नहीं होगी। दलील क्या है? सुनन अबू दाऊद की रिवायत है 3134, सुनन इब्न माजा की रिवायत है 1515। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़त्ल उहद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के शहीदों के बारे में हुक्म दिया, अयुन्ज़अ अन्हुम अल-हदीद वल-जुलूद, कि जो लोहा इन्होंने पहना हुआ है ये चमड़ा वो उतार दिया जाए, वयुदफनु बिदिमाइहिम वथियाबिहिम, और शुहदा को उनके खून और उनके कपड़ों में ही दफनाया जाए। किताबुल जिहाद, जिहाद ये जहद यजहद जहदन से है, इसका मतलब है कोशिश करना, ख्वाहिश करना, बखेरना और जाहिर करना। जिहाद की इस्तिलाही तारीफ करते हुए उलमा लिखते हैं, बज़लुल जुहदी من المسلمين في قتال الكفرة والبغاة والمرتدين ونحوهم، كافر باغي مرتد اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں اپنی کوشش सरफ करना जिहाद। बाजुलमा का यह कहना है, बज़लुन वस्तिफ़रागुन ला फिल वुस्अ व ताक़ा मिन क़ौलिन औ फ़िअल, क़ौल व फ़िअल को ये जो कुछ इंसान की ताकत में है उसको खर्च करना इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, कुफर को नेस्त नाबूद करने के लिए, ये जिहाद कहलाता। बाज़ उलमा ने यह लिखा, الدعاءُ إلى دين الحق, جیسا کہ امام درجانی ہے, دین حق کی طرف بلانا اور دعوت دینا جہاد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے, بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه, اپنی پوری طاقت اور قدرت کو خرچ کرنا تاکہ حق غالب آ جائے, اور جو اللہ عز و جلال کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں ان سے دور ہوا جا سکے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے استفراغ الوسعی, جیسا کہ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں, استفراغ الوسعی فی مدافعت العدو, دشمن کے سامنے اپنی پوری طاقت کو لگانا تاکہ اس سے اپنے آپ کو اور دین کو بچا سکے. جہاد کی تعریف کے بعد اس کا حکم. جہاد فرض کفایہ ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, سارے مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل جائیں. کیوں نہیں ایسی ایک جماعت جو دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کرے. تین حالتوں میں جہاد فرض کفایہ کی بجائے فرض عین ہو جاتا ہے, یعنی ہر ایک پر فرض. نمبر ایک, اذا استنفر امام المسلمین الناس وطلب منهم ذلك, حاکم وقت جب کہہ دے آ جاؤ اسلام کو جہاد کی ضرورت ہے, سب کو نکلنا ہوگا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. صحیح بخاری کی روایت ہے 2782, صحیح مسلم کی روایت ہے 1353, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تمہیں گھروں سے نکالا جائے تو نکلو, فرض عین ہے سب. دوسرا موقع, جب کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے, یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, ایمان والو جو کافر لوگ چر دوڑے ہیں تمہاری سرحدوں پہ ان سے قتال کرو, نرمی سے نہیں, وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, دان توڑ دو ان کے. تیسرا موقع, جب مسلمان اور کافر آپس میں صفیں بنا لیں لڑائی کے لیے, تو سب پہ فرض ہوگا جو ہیں دوڑیں گے نہیں وہاں سے. اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلا تولوهم الادبار, جب آپس میں مٹ بھیڑ ہو جاؤ تو پھر پیچھے پلٹ کے نہیں آنا, یا میدان کو سر کر کے واپس آؤ یا شہید ہو جاؤ. جہاد کے حکم کے بعد اس کے مراتب, جہاد کے 13 مراتب ہیں. 4 مراتب جہاد بالنفس کے ہیں, نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نمبر 1, على تعلم امور الدين, دین کو سیکھنا جہاد کا سب سے پہلا مرتبہ. على العمل بعد علمي, علم سیکھ کر عمل کرنا جہاد کا دوسرا درجہ. على الدعوة اليه ببصيرة, سیکھ کر عمل کر کے دعوت دینا اس علم کے ساتھ جہاد کا تیسرا درجہ. على الصبر على مشاق الدعوة, علم سیکھ کر عمل کر کے دعوت دیتے ہوئے جو مشقتیں آئیں انہیں برداشت کرنا, یہ جہاد کا چوتھا درجہ ہے. تو جہاد بالنفس اس کے چار درجے. ایک ہے جہاد الشیطان, شیطان سے جہاد کرنا. شیطان سے جہاد کیسا ہوگا؟ على دفع ما يلقي الى العبد من الشبهات والشكوك, دل میں جو دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اللہ کی نشانیوں کے بارے میں, قبر کے بارے میں, حشر کے بارے میں جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے شیطان, اس کو یکلخت نگلیکٹ کر دینا, اکھاڑ پھینکنا جہاد ہے. پرواہ ہی نہ کرنا. کیسے جہاد ہوگا؟ یقین کے ساتھ. دوسرا طریقہ جہاد کا شیطان کے ساتھ, على دفع ما يلقي اليه من الشهوات والارادات الفاسده, بری نیت, برا ارادہ, بری سوچ, برا نظریہ, شہوت, اس طرح کی چیزوں کو ذہن, دماغ اور دل سے اکھاڑنا, یہ جہاد کا چھٹا درجہ ہے جو شیطان کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے. کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد دل سے, زبان سے, مال سے, ہاتھ سے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2504, سنن النسائی کی روایت ہے 3098, مسند احمد کی روایت ہے والیوم 3 پیج 153. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جاہد المشرکین بألسنتکم, مشرکوں سے جہاد کرو زبانوں کے ساتھ, وانفسکم جانوں کے ساتھ, واموالکم مالوں کے ساتھ, وایدیکم ہاتھوں کے ساتھ. زبان کے ساتھ جہاد کون کریں گے؟ علماء. مال کے ساتھ جہاد کون کریں گے؟ تاجر. ہاتھوں کے ساتھ جہاد کون کریں گے؟ مجاہد. جانوں کے ساتھ جہاد کون کریں گے؟ یہ جان کے نذرانے ہی پیش کرنے چاہتے ہیں. تو چار طریقے یہ ہیں کافر اور منافقوں سے جہاد کرنا. منافقوں سے مراد عقیدے کے منافق. تو چھ اور چار کتنے ہو گئے؟ ظالموں کے ساتھ, بدعتیوں کے ساتھ, برائی کرنے والوں کے ساتھ جہاد ہاتھ اور زبان سے ہوگا اور دل سے ہوگا. صحیح مسلم 4:9, من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, جو بھی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, جو ہاتھ سے نہیں رو سکتا تو وہ اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, جو زبان سے نہیں روک سکتا اسے چاہیے کہ اپنے دل سے روکے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو سب سے پہلے ہاتھ سے, پھر زبان سے, پھر دل سے. لیکن کون؟ سب لوگ نہیں. ہاتھ سے وہ روکے گا جس کی ہاتھ میں قانون ہے, حکومت, حکمران. عام بندہ اگر ہاتھ اٹھانے لگ جائے خون ریزی ہو جائے گی, قتل و غارت ہوگی. قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں. زبان سے کون روکے گا؟ عالم, جس کے پاس علم ہے. جاہل مزید خرابی کرے گا. دل سے برا کون جانے گا؟ جاہل, عام لوگ. اگر وہ فتوے لگانے لگ جائیں تو دین میں بگاڑ پیدا ہوگا. اس کمزور ایمان کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ جی فائدہ ہے, اذا اعملت الخطیئة فی الارض فرضیها کمن عمل بها, جو کسی بھی برائی پہ خوشی کا اظہار کرے گا ٹھیک ہوا ہے, اس کو اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا برائی کرنے والے کو ہوتا ہے. وَإِذَا أُعْمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ فَكَرِهَهَا كَمَنْ أَنْكَرَهَا, اگر کسی برائی کے بارے میں وہ کہے بہت برا ہوا, اس کو اتنی ہی نیکی ملتی ہے جتنی برائی کو روکنے والے کو ملتی ہے. جب اس کو نیکی مل گئی تو پھر شور کیوں, فساد کیوں؟ اسی امام ابن القیم فرماتے ہیں زاد المعاد میں والیوم 3 پیج 1210, فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد کلہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے 13 مراتب کا جہاد کیا. آج جہاد کا معنی ایک لیا جاتا ہے, تلوار پکڑو لڑائی شروع کر دو. کس کے ساتھ؟ خامی ابو آگے آ جائیں, کافروں کے ساتھ ہے. اس کے اصول اور ضابطے ہیں. جہاد النفس, نفس کے ساتھ جہاد, شیطان کے ساتھ جہاد, یہ دشمن کے ساتھ جہاد پر مقدم ہے. پہلے نفس کا جہاد کیجیے, علم سیکھیے, عمل کیجیے, دعوت دیجیے, مشقتیں برداشت کیجیے, دل سے شکوک و شبہات دور کیجیے, غلط نیت اور ارادے, ریاکاری اور شہوتوں کو دور کیجیے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 549, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن, میں آپ کو بتاؤں نا کہ مومن کون ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم, جس سے لوگوں کے مال بھی محفوظ ہو جانے بھی محفوظ ہوں, یہ سب سے صحیح مومن ہے. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں. والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ, جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں. والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب, اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی, کیسی؟ گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ گیا, غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھوڑ کر خیر کے کام کی طرف آ گیا. تو سب سے پہلے نفس سے جہاد, شیطان سے جہاد ہوگا, اور پھر اسی طرح کافروں اور منافقوں سے جہاد ہوگا, پھر ظالموں اور بدعتیوں اور منکرات والوں سے جہاد ہوگا. لیکن کیسے کیسے؟ جو اللہ کی سنت ترتیب بتائی ہے. بچے گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.